بسم الله الرحمن الرحیم. تو بات یہ عرض کر رہے تھے کہ وہ جو عربی آئے انہوں نے بارش کی درخواست کی، لیکن گھبراہٹ کے اندر بات خلط ملت ہو گئے، اور باری تعالیٰ کے نظام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک قرار دیوے ایسی بات ہو گئی. جب یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور کو بڑی ناگواری گزری. وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالی سے درخواست کرنا جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں شفیع مقرر کرنا یہ بہت بڑی گستاخی کی بات تھی. اسی لیے حضور نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کہنا آپ کا جو تھا مقرر کہنا، یہ غصے کے طور پر تھا، آپ کو بڑا غصہ آیا اور آپ سبحان اللہ کے ذریعے سے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، اللہ کی جو عظمت ہے، اس عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کو آپ کے یہاں شفیع مقرر کر نہیں سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے یہاں بھی شفیع مقرر نہیں کر سکتے. فما زال یسبحو، حضور برابر سبحان اللہ پڑھتے رہے مقرر سکرر، یہاں تک کہ وہ ناگواری کے اثرات فی وجوہ اصحابہ، صحابہ کے چہروں پر بھی معلوم ہونے لگی. یعنی اولاً تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ بدل گیا مارے غصے کے، اور آپ کے چہرے انور پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے. پھر صحابہ کی طبیعت پر بھی بڑی ناگواری گزری، گویا کہ حضور کے قلب اطہر میں جو کچھ تھا اس کا اثر صحابہ پر بھی پڑا. ثم قال، پھر حضور نے فرمایا ویحک، افسوس ہے تمہارے اوپر، یقیناً اللہ تعالیٰ کو کسی کے یہاں شفیع مقرر نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کو کسی کے یہاں شفیع مقرر نہیں کیا جاتا، اللہ کی شان اس سے بہت بڑی ہے، افسوس ہے تم کو، کیا تم جانتے ہو اللہ کی ذات کیسی ہے، ملّہ اللہ کی ذات کیسی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا عرش تمام آسمانوں کے اوپر اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش تمام آسمانوں کے اوپر اس طرح ہے، اور حضور نے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا ہتھیلی پر قبا بنا کر کے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش تمام آسمانوں کے اوپر اس طرح ہے. یہ تمام آسمان گویا کہ، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بہت اونچی ہے. وَإِنَّهُ، اور وہ عرش اپنی وسعت کے باوجود لَيَئِطُّ بِهِ، وہ چر چر کرتا ہے، چر چراہٹ کرتا ہے، جس طریقے سے اونٹ کا پالان بھاری سوار کے نیچے چر چر کرے، راکب کا مطلب بھاری وزندار سوار، اور رحل اونٹ کے اوپر جو پالان باندھا جاوے وہ، یا گھوڑے کے اوپر جو زین باندھی جاوے وہ، دونوں کے لیے الرحل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور راکب کا مطلب ہے موٹا تازہ سوار. اور یقیناً عرش اپنی وسعت کے باوجود اس طرح چرچر کرتا ہے جس طرح اونٹ کا پالان یا گھوڑے کی زین بھاری سوار کے نیچے چڑھ چڑھ کرتی ہے. یہ دیہاتی کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اور آسان انداز کے اندر اس کو مثال دی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ کی کبریائی اتنی ہے کہ عرش بھی جو ہے اس سے تھک جاتا ہے, اور عرش بھی اس کے بوجھ کی وجہ سے اس میں سے گویا کہ چیر چیراہٹ کی آواز نکلتی ہے. جیسے کرسی کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ وزن والا کوئی بھینسے جیسا آدمی بیٹھ جاوے تو بیچاری لکڑی کی کرسی کیسی چیر چیر کرتی, ابھی ٹوٹے گی ابھی ٹوٹے گی تھوڑی دیر میں ٹوٹے گی. اس طرح اللہ کی عظمت اور کبریائی کے سامنے عرش کا یہ حال ہے. جی
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أنما بين شحمة أذنيه إلى عاتقين وسر سمعه الذي عمله أبو داود رحمه الله تعالى.
حضرت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عنهم سے منقول ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں تمہارے سامنے اللہ کے فرشتوں میں سے عرش کے اٹھانے والے فرشتے کے بارے میں کچھ بیان کروں. دیکھو تمام ملائکہ میں چار فرشتوں کا مقام بہت اونچا ہے, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل, لیکن حملۃ العرش کا بھی بڑا اونچا مقام ہے کا ایک عرش کے اٹھانے والے فرشتے کی لمبائی چوڑائی کیسی ہے کہ ان کے دونوں کان سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے. تو اندازہ لگاؤ کہ وہ عرش کے اٹھانے والے کتنے بڑے ہوں گے. جی
وعن زهير بن عوف رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل هل رايت ربك؟ فانتفض جبريل وقال يا محمد ان بيني وبينه 70 حجابا من نور ولو دنوت من بعضها لاحترقت هكذا ثم صلبي.
یہ حضرت زرارہ ابن ابی اوفا, زرارہ ابن اوفا جو ہے بہت سے لوگ ان کو تابعی مانتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کی تلامذہ میں سے اور بصرہ کے قاضی تھے, لیکن بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ صحابی ہے, حضرت زرارہ ابن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ عنہم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو پوچھا ایک دن کیا تم نے تمہارے رب کو دیکھا؟ فانتفض جبرائیل, اسی سوال کی وجہ سے جبرائیل کانپنے لگے, یعنی اتنا بھاری بھرکم حضور نے سوال کیا کہ جبرائیل سوال سنتے ہی کانپنے لگے. اس لیے کہ سوال اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا, اس کے تصور ہی سے جبرائیل کانپنے لگے. اور جبرائیل نے کہا اے محمد, میرے اور اللہ کے درمیان میں نور کے 70 حجاب ہے. یہ 70 کا عدد جو ہے نا تکثیر کو بتلانے کے لیے آیا, یہ مان لو, اس لیے کہ دوسری روایت میں 70,000 پردے کا بھی ذکر آیا ہے. تو 70 یا 70,000 گویا کہ جبرائیل اور اللہ کے درمیان میں نور کے بے شمار پردے ہیں. اگر میں کسی پردے کے قریب بھی جاؤں تو میں جل جاؤں, گر یکسر موئے برتر پرم فروغِ تجلّا بسوزد پرم, جبرائیل نے کہا تھا نے. جی
ورواه ابو نعيم في الحلية عن انس رضي الله تعالى عنه الا انه لم يذكر فانتفض جبريل.
یعنی یہی روایت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ میں بھی نقل کی ہے حضرت انس سے، لیکن اس میں جبرائیل کے کانپنے والا لفظ نہیں ہے. چلو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو جب سے پیدا کیا ہے صافن قدمیہی، وہ اپنے دونوں قدم کو صف بستہ کیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، سیدھے دونوں قدم رکھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی نگاہ اٹھاتے نہیں ہیں. یعنی جب سے اللہ نے اسرافیل کو پیدا کیا دونوں قدم سے تیار ہے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے. جیسے کہ کوئی خادم تیار ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے پانی پیش کرنے کے لیے کہ دونوں قدم اس کے ایک دم مستعد، جیسے آقا کا اشارہ وہ فوراً دوڑ کے پیش کر دیں، صافن قدمی ہی. تو جب سے اسرافیل کی پیدائش ہوئی وہ بالکل مستعد ہے سور پھونکنے کے لیے کہ اللہ کب حکم دیوے اور میں کب سور پھونک دوں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ جو نظر نہیں اٹھاتے ہیں یہ ادب کی علامت ہے، کہ ادب کے پیش نظر آسمان کی طرف بھی اسرافیل نظر اٹھاتے نہیں ہیں، بالکل انتظار میں کھڑے ہیں. اور اسرافیل اور اللہ کے درمیان میں 70 نور کے حجاب حائل ہے، 70 حجاب نور کے، عزت کے، کبریائی کے، عظمت کے حجاب حائل ہے. کہ اگر اس میں سے کسی ایک پردے نور کے قریب بھی ہو جائے تو اسرافیل بھی جل جاوے. اب دیکھو سابق اور یہ روایت کا مضمون قریب قریب ہے، لیکن یہاں ایک دوسرے مسئلے پر بھی استدلال ثابت ہوتا ہے کہ رؤیت باری تعالی ممکن ہے. تو ہی تو حضور نے پوچھا نا حل رأیت ربک، اگر باری تعالی کی رؤیت ممکن نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو سوال کیوں کرتے اگر ممتنع ہوتی تو. لہذا رؤیت باری تعالی ممکن ہے، اس پر بھی استدلال ہے. دوسری بات سمجھو، حجاب جو آیا دونوں روایت میں تو یہ جبرائیل اور اسرافیل کی ذات کے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے. اس لیے کہ محجوب ہونا یہ مغلوب ہونے کی علامت ہے، محجوب ہونا مغلوب ہونے کی علامت ہے، اور باری تعالیٰ کی صفت محجوبیت نہیں بن سکتی. اس لیے یہ جبرائیل اور اسرافیل کے اعتبار سے ہیں. جی.
وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ آدم وذریته قالت الملائکۃ یا رب خلقتهم یاکلون ویشربون وینکحون ویرکبون فاجعل لهم الدنیا ولنا الآخرۃ قال اللہ تعالی لا اجعل من خلقتهم بیدی ونفخت فیہ من روحی فمن قلت له کن فکان اللہ بیقیب شعب الایمان.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو پیدا کیا تو فرشتے کیا کہنے لگے، اے میرے رب، آپ نے ان انسانوں کو پیدا کیا، یہ دنیا میں قسم قسم کا کھاتے ہیں، قسم قسم کا پیتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، اور قسم قسم کی سواریوں پر سوار بھی ہوتے ہیں. یعنی یہ انسان تو دنیا کی تمام نعمتوں سے فائدے اٹھا رہے ہیں، اور ہم ان نعمتوں سے محروم ہیں. ملائکہ کھاتے نہیں پیتے نہیں, نکاح نہیں, سواری نہیں, تو کہا ہم ان نعمتوں سے محروم ہیں اور انسان دیکھو کتنے مزے کر رہے ہیں دنیا کے اندر. اب ہماری طرف سے ایک انسان, ایک برابری کی درخواست. کیا برابری کی درخواست؟ آپ ان کے لیے دنیا کر دو اور ہمارے لیے آخرت کر دو. یعنی انسان نے جو دنیا میں کھایا پیا, نکاح شادی موج مزے اڑائے, دنیا کی نعمت ان کی, اور آخرت میں جو نعمت آپ نے بنائی ہے جنت کی وہ ہماری, تاکہ ہم میں اور انسانوں میں برابری ہو جائے. کہ دار دنیا سے مزے تم نے اڑائے, دار آخرت سے ہم مزے اڑائے. یہ انہوں نے برابری کی درخواست کی. شرا لکھتے ہیں کہ یہ برابری کی درخواست کا مطلب کیا, ملائکہ نے خود کو انسان کے برابر سمجھا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے میں. ملائکہ نے خود کو انسان کے برابر سمجھا, برابر کے درجے کا سمجھا. کس اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے. اس لیے ملائکہ نے یہ درخواست کر دی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی اصلاح فرمائی. کیسے اصلاح فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اجعل من خلقته بیدی, جس مخلوق کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا, یعنی بنو نوئے آدم کے فرد اول آدم علیہ السلام کو اللہ نے بلا واسطہ اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا. بیدی کا مطلب ونفخت فیہ من روحی, اور بنو نوئے انسان میں میں نے اپنی روح پھونک دی. یہ روح کی نسبت یا متکلم کی طرف نسبت تشریف ہے کہ انسان کی روح کی اللہ خود اپنی طرف نسبت فرمائے. کمن قلت لہ کن فکان, کیا یہ مخلوق انسان اس مخلوق فرشتوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کے لیے حکم دیا کہ ہو جاؤ اور وہ ہو گئے؟ گویا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے خیال کی اصلاح فرمائی کہ دیکھو انسان کی خوبی دیکھو, میں نے اپنے دست قدرت سے بلا واسطہ پیدا کیا, ان میں میں نے اپنی روح پھونکی ہے, ایک ان کا مقام. رہا تمہارا معاملہ, میں نے کہا کن اور تم وجود میں آ گئے. ہے نا بنیادی طور پر دونوں کی تخلیق میں کتنا بڑا فرق. اسی لیے انجام اور نتیجے میں بھی فرق ہوگا. جب تخلیق میں فرق ہے تو انجام اور نتیجے کے اندر بھی فرق ہوگا. یہ باری تعالیٰ نے ان کو سمجھایا. دوسری ایک اہم بات سمجھو, انسان کو اللہ تعالیٰ نے سلسلے تخلیق کے ایک خاص مرحلے سے گزار کر بتدریج پیدا فرمایا ہے. سلسلے تخلیق کے مختلف درجات سے گزار کر خاص طور پر اللہ نے پیدا کیا بتدریج. دیکھو انسان پہلے غذاؤں میں ہے, پھر وہ پیٹ میں جاتی ہے غذا, پھر منی کا نطفہ بنتا ہے, پھر وہ منی کے نطفے کے بعد جو ہے وہ علقہ مضغہ فکسونا العظام لحما, کتنے سارے جو ہے اس کے اندر بتدریج ایک کے بعد ایک ایک سلسلہ ہے تخلیق کا, تب جا کر کے ایک انسان پیدا ہوتا ہے. کہاں ہوا پانی اور بارش اور کہاں کھیتی اگے, پھر اس میں سے غذا ہوئے, پھر اس میں سے منی بنے اور پھر خوبصورت انسان بنے, ایک پورا سلسلہ ہے انسان کی تخلیق کا. اس کے ذریعے بتدریج انسان بنا. اور ملائکہ میں کچھ نہیں, ایسا سلسلہ ہے ہی نہیں, سیدھا کن فیکن. نمبر دو, انسان کا خمیر مرکب ہے ہدایت اور ضلالت سے. انسان کے مادے تخلیق میں ہدایت بھی ہے ضلالت بھی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, وہ ہدایت بھی قبول کر سکتا ہے, گمراہی کے راستے کے اوپر بھی انسان جا سکتا ہے. نمبر تین, انسان باری تعالیٰ کی صفت جلال اور جمال دونوں کا مظہر بن سکتا ہے. نافرمانی کرے گا تو صفت جلال کا مظہر, فرما برداری کرے گا صفت جمال کا مظہر, اور ملائکہ میں ایک ہی صفت کا ظہور ہے کہ ملائکہ نوری مخلوق ہے اور انسان جلال جمال دونوں طرح کی صفات کا مظہر ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے انسان اور ملائکہ کے درمیان میں. چلو
الفصل الثاني. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن اكرم على الله من بعض ملائكته رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى.
اب اللہ تعالیٰ تو ملائکہ سے ہمارے بارے میں اتنی بحث کر کے ان لوگوں کو جواب دے رہے, اور انسان ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے ہی تیار نہیں. دنیا میں کوئی کسی کی طرف داری کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ طرف دار حامی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے نہیں کہ میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور تو دیکھ کیسی میرے ساتھ غداری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ملائکہ سے بھی جواب سوال فرما رہے ہیں اور ادھر انسان اللہ کا ناشکرہ بنا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن, الف لام نے تخصیص پیدا کر دی, خاص خاص ایمان والے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے باکرامت ہے. بعض ملائکہ سے. اب دیکھو حدیث کے خلاصے میں چند باتیں سمجھو. نمبر ایک, عام ایمان والے عام ملائکہ سے افضل ہے. عام ایمان والے عام ملائکہ سے افضل ہے. نمبر دو, خاص انسان, خاص ایمان والے انسان خاص ملائکہ سے افضل ہے. خصوصی ایمان والے انسان خصوصی ملائکہ سے افضل ہے. سوال یہ ہے کہ خاص ایمان والوں سے کون مراد؟ نمبر ایک, انبیاء کرام, پیغمبر, انبیاء کرام اور پیغمبر. اور خاص ملائکہ میں حضرت جبرائیل, حضرت اسرافیل, حضرت میکائیل علیہم السلام. اور ہر عام مومنین سے مراد ہر کامل الایمان. اس لیے الف لام آیا, ہر کامل الایمان مراد ہے. تو ہر کامل الایمان زیادہ عزت والے ہیں اللہ کی نظر میں بعض فرشتوں کے مقابلے میں. گویا کہ نفسی انسان ایمان والے ان کی فضیلت ثابت ہو گئی ملائکہ کے اوپر. اور انسانوں میں جو انبیاء اور رسول ہے وہ تو اونچے درجے کے ملائکہ سے بھی بہت آگے ہیں. جی.
وعن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فقال خلق اللہ الترمد یوم السبت وخلق فیہا الجبال یوم الاحد وخلق الشجر المریتین وخلق المدرو یوم الثلاثاء وخلق النور یوم الاربعاء وبث فیہا الدواب یوم الخمیس وخلق آدم بعد العشر یوم الجمعۃ فی آخر الخلق بعد تسعۃ من النهار فیما بین عاصی اللیل رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا. یہ ہے تعلیم کا طریقہ, معلم متعلم کا ہاتھ پکڑ کر کے پوری اہمیت کے ساتھ متعلم کو متوجہ کر کے کوئی بات بتلا رہے ہیں. اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کو سنیچر کے دن پیدا کیا. مٹی کو اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن پیدا کیا. اور زمین کے اندر پہاڑ کو اللہ نے اتوار کو پیدا کیا. اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا. اور ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کو پیدا کیا. روشنی کو بودھ کے دن پیدا کیا, اسی لیے بودھ کو کتابیں شروع کرتے ہیں تاکہ نور پھیلے. اور زمین کے اندر جانوروں کو جمعرات کے دن پھیلایا. اسی لیے جمعرات کو سب جگہ پھیل نہیں جانے کا ورنہ جانوروں میں شمار ہو جاوے. اور آدم علیہ السلام کو عصر کے دن عصر کے بعد اور آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد جمعہ کے دن پیدا فرمایا. آخری پیدائش کے دن اور دن کی آخری گھڑی میں عصر سے لے کر کے رات تک میں. اس میں تمام تخلیق کی ترتیب حدیث شریف میں آ گئی. اب اس میں ساتوں دن میں اللہ نے کیا پیدا کیا وہ بیان ہو گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی کتنی آیتوں کے اندر ہے فی ستت ایام ثم استوى على العرش. اس سے تعارض ہوگا روایت کا کہ وہاں چھ دن کی مقدار بتلائی گئی اور یہاں حدیث میں پورے سات دن آ رہے ہیں. تو پھر بہترین حل اس کا یہ کیا جائے گا کہ یوم السبت یعنی سنیچر کا دن, اس دن کا آخری حصہ یعنی اتوار کی رات کا ابتدائی حصہ. سنیچر کے دن کا آخری حصہ یعنی اتوار کی رات کا ابتدائی حصہ وہ مراد ہے سنیچر کے دن کے سلسلے میں. کہ سنیچر کے دن سے کیا مراد لینے کا, سنیچر کے دن کا آخری حصہ اتوار کی رات کا ابتدائی حصہ. اسی لیے حقیقت میں اس کا شمار اتوار والی رات میں ہوتا ہے. اسی لیے سنیچر کا دن تو نکل ہی گیا تو پھر چھ دن اپنی جگہ کے اوپر فٹ بیٹھ جاتے ہیں. باقی اہل کتاب کا عقیدہ یہ ہے کہ تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن سے ہوئی, اسی لیے سنیچر کے دن کو سنیچر کہتے ہیں. سبت کے معنی ہی آتے ہیں منقطع ہو جانا, گویا کہ کام کاج تخلیق کا منقطع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کے عقیدے میں استراحت فرمائی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکن اور کوئی چیز پیش آتی نہیں ہے, یہ اہل سنت و جماعت اہل ایمان کا عقیدہ ہے. تو اس حدیث شریف سے کیا معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی تھی عصر کے بعد, اور عصر کے بعد بھی کب, بالکل سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے ایسے بالکل آخری وقت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اور اس سے جمعہ کے دن کے آخری وقت کی فضیلت ثابت ہوئی. کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے بڑا بابرکت وقت ہے, اس میں دعا قبول ہوتی ہے. اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. دیکھو جمعہ کی وجہ تسمیہ میں بہت ساری باتیں کہتے ہیں, لیکن ایک بات یہ بھی سمجھو کہ پیدائش شروع ہو گئی سنیچر کی شام سے, جمعہ کو جا کر آخری مخلوق آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. تو جس وقت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو تمام مخلوق دنیا میں جگت میں موجود تھی, تو گویا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کو ہوئی اور اس وقت تمام مخلوق جمع ہو چکی تھی. اسی لیے یوم الجمعہ کو جمعہ کہتے ہیں. اجتماع الخلائق فیہ, تمام مخلوق پیدائش کے اعتبار سے جمعہ کے دن جمع ہو گئے اور آخری مخلوق آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. اب یہ جو نور کا لفظ آیا وخلق النور, تو بعض نسخوں کے اندر نون ہے وخلق النون یوم العربیہ, کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا. تو شرح نے دونوں میں تطبیق بیان کر دی کہ نور روشنی, نون مچھلی, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن پیدا فرمایا. چلو.
وعن رضي الله تعالى عنه قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس واصحابه عددت عليهم سعام, فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ قال والله ورسول اعلم. قال هذه العلائم, هذه رواجنهم يسقوها الله الى القوم لا يشكرونهم ولا يدعونه. ثم قال هل تدرون ما فوقهم؟ قال والله ورسول اعلم. قال فانها الرقيع سق محفوظ ووجه مكفوف. ثم قال هل تدرون ما بينكم وبينها؟ قال والله ورسول اعلم. قال بينكم وبينها بس.
یہ ہے وہ روایت جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آئی تھی پیچھے اور بتلایا تھا کہ آگے حضرت ابو ہریرہ کی اسی مضمون کی روایت آ رہی ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. یہاں صحابہ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو محفل تھی جس کا چچا عباس نے ذکر کیا وہ سب ایمان لا چکے تھے, ان کی مجلس تھی. اتنے میں ان کے اوپر بادل آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ ورسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول جانتے. ارے بادل بچپن سے دیکھتے آئے لیکن پھر بھی صحابہ سوال کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اس لیے کہ صحابہ جو ہے نا, ایک تو کمال ادب, باقی بادل کو بچے بچے جانتے ہیں کہ یہ بادل ہے لیکن صحابہ نے جواب نہیں دیا, یہ ادب. دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی نیا نام طے فرمانا چاہتے ہو, اسی لیے حضور کے حوالے کر دیا کہ آپ اور اللہ زیادہ جانتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے. اور وہاں تھا لا ندری, لا وہاں اس کا لفظ تھا, اس سے استدلال کیا تھا کہ وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. پھر حضور نے فرمایا ہاذہ الانان, یہ بادل ہے, یہ بادل ہے جس میں پانی بھرا ہوتا ہے. ہاذہ روایۃ الارض, روایا کس کو کہتے ہیں؟ راویتن کی جمع. پرانے زمانے کے اندر نل کا انتظام نہیں تھا اور پانی کے ٹینکر بھی نہیں تھے پالیکا کے پاس, تو اس زمانے میں پانی پہنچانے کا نظام کیا ہوتا تھا؟ گدھے گھوڑے کھچر کے اوپر چمڑے کے مشکیزے باندھے جاتے تھے, پکھال باندھی جاتی تھی اور اس میں دور دور سے کنویں سے پانی بھر کے لانے کا اور لا کر کے گدھے گھوڑے کھچر کے ذریعے پانی سپلائی کرنے کا. اس کو کہتے ہیں روایا, راویتن کی جمع. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل کے لیے فرمایا کہ یہ زمین کی سینچائی کے سامان ہیں, یہ زمین کے لیے پانی کھینچ کر کے لاتے ہیں. یعنی جس طریقے سے بادل, جس طریقے سے اونٹ گدھے جانوروں پر پانی بھر کے لا کر کے سیراب کیا جاتا ہے, اس طریقے سے بادل بھی بارش برسا کر کے زمین کو سیراب کرتے ہیں. یہ حضور کے فرمانے کا مقصد تھا. اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو چلاتے ہیں ایسی قوم کی طرف جو اللہ کا شکر بھی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت بھی نہیں کرتے. دیکھو فوراً بادل کا سوال کر کے اللہ کی دعوت, ایمان کی دعوت کی طرف حضور لے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ تو بندوں پر اتنا احسان کرتے ہیں کہ بارش برسا کر ان کی کھیتی اگاتے ہیں, ان کو بارش برسا کے پانی پلاتے ہیں, لیکن بندے ایسے ناشکر ہیں کہ بارش برسے گی تو کہیں گے کہ وہ تو وہ ستارہ وہ ستارے کی جگہ پہ گیا اور بنگال کی کھاڑی سے جو ہے مانسون اٹھا اور بنگال کی کھاڑی میں لو پریشر ہوا اور اس کی وجہ سے بارش آ گیا. یہ انسان ناشکرا ہے. یعنی بارش برسانے والے حقیقی اللہ, لیکن اس کی نسبت کرتے ہیں دوسری دوسری چیزوں کی طرف, نکشتر کی طرف اور لو پریشر اور ہائی پریشر سسٹموں کی طرف, یہ لوگ جو ہے اس کی نسبت کرتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بارش برسانے والے اللہ تعالی کا حکم پورا نہیں کرتے اور بت پرستی کر جانے لگ جاتے ہیں کہ پانی پی کے بھی اللہ کا شکر نہیں کریں گے, اللہ کی عبادت نہیں کریں گے, بت پرستی کریں گے. ثم قال, پھر حضور نے فرمایا هل تدرون ما فوقكم, تم جانتے ہو کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ کیا چیز ہے, تمہارے اوپر جو ہے وہ کیا چیز ہے, تم لوگ جانتے ہو؟ قالوا اللہ ورسوله عالم, تو صحابہ کہنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. فوراً اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا اس علم کو. کیا فرمایا حضور نے؟ فَإِنَّهُ الرَّقِيعُ سَقْفٌ مَحْفُوظٌ. رقیع کس کو کہتے ہیں؟ ہر آسمان کو بھی رقیع کہتے ہیں اور جو آسمان ہم کو نظر آ رہا ہے جس کو ہم سمائے دنیا کہتے ہیں اس کو بھی عربی میں رقیع کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رقیع ہے اور محفوظ چھت ہے. محفوظ چھت یعنی دنیا کے اندر جو ہے نا یہ چھت جو بنائی جاتی ہے بہت پرانی ہو جائے اور مرمت نہ کرے تو کبھی بھی ٹوٹ پڑے, لیکن آسمان کو اللہ نے ایسی چھت بنایا کہ ہزاروں سال ہو گئے لیکن آج تک یہ چھت ٹوٹی نہیں, پوپڑے تک نہیں اکھڑے نے پلاسٹر کے اس کے کہ پوپڑے اکھڑ اکھڑ کے گرتے ہو, بلکہ محفوظ چھت بنایا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو, اور اللہ اس کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھتے ہیں. وَمَوْجٌ مَقْفُوفٌ اور ایسی موج ہے جو بغیر ستون کے رکی ہوئی ہے. یعنی کوئی موج کیسی معلق رکی ہوئی ہو جائے, اس طرح یہ آسمان بھی کیسے رکے ہوئے ہیں, نیچے آتے نہیں ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ گروتواکرشن کا نیم وہاں لاگو نہیں پڑتا ہے, اسی لیے جو ہے وہ بادل نیچے نہیں آتے ہیں اتنے اوپر جانے کے بعد. ثم قال هل تدرون ما بينكم وبينها, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارا یعنی تم جہاں ٹھہرے ہو زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے جانتے ہو تم لوگ؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یعنی زمین اور آسمان پہلا دونوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. یہ پہلا آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ؟ 500 سال کا فاصلہ ہے. اندازہ لگاؤ کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اسپیڈ سے تشریف لے گئے ہوں گے. اسرا بعبدہ لیلن, لیلن پر تنوین ہے نا, وہ تنکیر کے لیے ہیں, رات کا معمولی حصہ. اتنے میں اتنا لمبا جوڑا سفر حضور نے سیکنڈوں کے اندر کر لیا. بعض روایت میں ہے کہ جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کو کھول کے حضور نکلے تو دروازہ یا قدس کا دروازہ وہ جو کھولتے ہیں تو وہ جو کڑے ہوتے تھے, پرانے زمانے میں یہ ہینڈل نہیں ہوتے تھے دروازے کھولنے کے لیے, ابھی بھی پرانے دروازوں پر ہوں گے وہ گول لٹکتے ہوئے, تو وہ دروازہ کھولتے ہیں بند کرتے تو ہلتے ہیں, تو ابھی ہلنا بند نہیں ہوا. حضور جب گئے تو دروازہ کھولا تو ہلا, اور وہ ہلنا بند نہیں ہوا, اتنے میں تو معراج سے واپسی بھی ہو گئی. اندازہ لگاؤ کتنی اسپیڈ سے معراج سے واپسی ہو گئی ہوگی, حالانکہ حضور نے کیا کیا دیکھا معراج کی رات میں اور کتنا لمبا سفر فرمایا آپ نے. تو ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ پہلے آسمان کے اوپر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آج کی اس حدیث میں کھگوڑ شاستر بھی پورا ہے نا, بھگوڑ شاستر بھی پورا ہے. ابھی کھگوڑ شاستر چل رہا ہے, آسٹرولوجی چل رہی ہے اوپر کی دنیا, پھر آگے چل کر نیچے کی دنیا آئے گی. تو حضور نے پوچھا کہ پہلے آسمان کے اوپر کیا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سماعانی, اوپر نیچے دو آسمان. سماعانی کا کیا مطلب؟ اوپر نیچے دو آسمان. بعد ما بینہما 500 سنۃ, یعنی پہلے آسمان کے اوپر دوسرا, اب وہاں جا کر کیا کہیں گے؟ اوپر بھی آسمان اور نیچے بھی آسمان, اور پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا؟ 500 سال کا. تو زمین سے آسمان 500 سال, پہلے آسمان سے دوسرے آسمان دوسرے 500 سال, 1000 سال ہو گئے گنتی لگاتے جاؤ. ثم قال كذلك حتى عد 7 سماوات, پھر حضور اسی طرح پوچھتے گئے کہ پھر اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور رسول جانتے, کہا اس کے اوپر تیسرا آسمان ہے, کہا دوسرے اور تیسرے میں کتنا فاصلہ؟ تو کہا 500 سال کا. یہاں تک کہ حضور نے 7 آسمان گنوا دیے, تو 7 آسمان کا مجموعی فاصلہ کتنا ہوگا؟ 3500 سال کا فاصلہ ہوگا. کتنا فاصلہ؟ 3500 سال کا فاصلہ آسمانوں کے درمیان کا. ما بين كل سماعين ما بين السماع والأرض ہر دو آسمان کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ اتنا چوتھے اور پانچویں کے بیچ پانچویں اور چھٹے کے بیچ چھٹے اور ساتویں کے بیچ اتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے اندازہ لگاؤ کہ ملائکہ کی رفتار کتنی ہوگی کتنی تیزی سے ملائکہ آتے ہوں گے وہ یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر ہے نا کہ جب بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل جنت کے دروازے پر تھے آسمانوں کے اوپر تھے وہاں اور جنت تو ساتویں آسمان کے اوپر ہے وہاں تھے تو اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل یوسف کو پانی میں گرنے نہیں دینا ہے اپنے پروں پہ اٹھا لو تو جبرائیل بھائیوں نے یوں کنویں میں پھینکا تب تو روانہ ہوئے ساتویں آسمان کے اوپر سے اور یوسف علیہ السلام کنویں زمین سے کنویں میں گرے اس سے پہلے تو جبرائیل وہاں حاضر تھے اور انہوں نے اپنے پر بچھا کے یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے تو اندازہ لگاؤ جبرائیل کی رفتار اور اسپیڈ کتنی ہوگی کتنی تیزی سے وہ آتے جاتے ہوں گے اوپر نیچے نیچے اوپر پھر وہ واقعے میں بھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ادھر اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلانے کا حکم دیا اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو فوراً جنتی جانور پہنچا وفدینہ بذبحٍ عظیم تو جنت میں جا کے جبرائیل نے جانور پکڑا وہ قابل والا حابیل والا حابیل نے جو قربان کیا تھا وہ اسقربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر تو حابیل نے جو ہے وہ جو قربانی پیش کی تھی تو وہ جانور لیا جنت میں سے اور جبرائیل وہاں سے روانہ ہوئے جنت کے دروازے سے اور مینا کے جنگل میں آنن فانن پہنچ بھی گئے تو اندازہ لگاؤ جبرائیل کی اسپیڈ کتنی ہوگی رفتار کتنی ہوگی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل تدرون ما فوق ذلک تم جانتے ہو کہ ساتویں آسمان کے اوپر کیا ہے تو صحابہ نے کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتویں آسمان کے اوپر اللہ تعالی کا عرش ہے ساتویں آسمان پر اللہ تعالی کا عرش ہے وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءَيْنِ عرش اور عرش کے نیچے والا آسمان عرش کے نیچے کون سا آسمان ساتویں نمبر کا تو ساتواں آسمان اور عرش کے درمیان کی دوری اتنی ہے جتنی دو آسمانوں کے درمیان کی دوری ہے اب مزید 500 سال ملاؤ کتنے سال ہو گئے 4000 سال کا فاصلہ ہو گیا عرش کا ثم قال جی پڑھو اب خلاصہ کیا نکلا کہ زمین سے لے کر عرش تک کا فاصلہ کتنا ہوگا 4000 سال کا ہو جائے گا جی
مقال كذلك حتى عد سبع سماوات ما بين كل سماء ما بين السماء والأرض ثم قال
اس کو گنو تو اوپر والے کو مزید گنو تو 4 ورنہ 3500 زمین سے آسمان 1 آسمان اول سے آسمان دوم 2 آسمان دوم سے آسمان سوم 3 آسمان سوم سے آسمان چارم 4 آسمان چارم سے آسمان پنجم 5 آسمان پنجم سے ششم 6 اور ششم سے 7 اور پھر اوپر جی چلو 45
ثم قال هل تدعون ما فوق ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال ان فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء والارض ما بين السمائين ثم قال هل تدعون ما الذي تحتكم قالوا الله ورسوله اعلم قال انها الارض ثم قال هل تدعون ما تحت ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال انها تحتها ارض اخرى بينها مسيره 500 سنه حتى عد سبع ارض وبين كل ارض أرضين مسيرة 50 سنة قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحمل إلى الأرض السنة لهبط على الله ثم قرأه ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قال أحمد والترمذي رحمه الله تعالى وقال الترمذي رحمه الله تعالى
كوي رف كاغس في گنتی لگا نمبر ایک زمین سے آسمان ایک برابر پھر آسمان اول سے آسمان ثانی پھر آسمان ثانی سے آسمان ثالث، پھر آسمان ثالث سے آسمان رابع، پھر آسمان رابع سے آسمان خامس، پھر آسمان خامس سے آسمان سادس، پھر آسمان سادس سے آسمان سابع، پھر آسمان سابع سے عرش. کتنے ہوئے؟ آٹھ. اور ہر ایک کے درمیان 500 سال، تو آٹھ کو پانچ سے ضرب دو، کتنے ہوئے؟ 4000 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 4000. گویا کہ زمین سے لے کر عرش تک کا فاصلہ کتنا ہوا؟ 4000 سال کا ہو گیا. چلو، اب سوال حضور نے دوسری ترتیب سے شروع فرمایا کہ عرش تک تو گنتی حضور نے پہنچا دی، اللہ کے عرش تک. اب نیچے کے بارے میں پوچھا کہ میرے پیارے صحابہ، تم جانتے ہو کہ تمہارے نیچے کیا ہے؟ اب سب کو معلوم کہ نیچے زمین ہے، لیکن یہ صحابہ کا ادب دیکھو، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. قال فإنها الأرض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین ہی ہے، تمہارے نیچے جو ہے وہ کیا ہے؟ زمین ہی ہے. چلو، ثم قال، پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟ اس دھرتی کے نیچے کیا ہے تم جانتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے نیچے دوسری زمین ہے، اس زمین کے نیچے دوسری زمین ہے، اور دونوں زمینوں کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے. دونوں زمینوں کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے. حتی اد سبع اردینا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمینیں گنوائی، تو کل 3500 سال کا فاصلہ ہو جائے گا. نیچے تک گنتے گنتے چلے جائیں گے، گویا یہ زمین، اس کے بعد 500 سال، پھر دوسری زمین، پھر اس کے بعد 500 سال تیسری زمین، پھر اس کے بعد چوتھی زمین 500 سال، پھر پانچویں زمین 500 سال، پھر چھٹی زمین 500 سال، پھر ساتویں زمین 500 سال. اس قدر فاصلہ ہے ساتوں زمین کے درمیان میں. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، وہ یہ کہ قرآن مجید کے اندر زیادہ تر جگہوں پر سماوات جمع اور ارد واحد آتا ہے، تو وہاں ہمارے مفسرین حضرات کیا توجیہ کرتے ہیں کہ 7 آسمان 7 زمین لیکن سماوات جمع اور ارد واحد؟ اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ زمینیں سب ایک دوسرے کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے. جیسے کہ پراٹھا روٹی بنتی ہے تو اس میں 3 پڑ کا پراٹھا، 4 پڑ کا پراٹھا، بعض ماہر عورتیں 7 پڑ کا پراٹھا بناتی ہے، تو اس کے اندر وہ 7 پڑ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح یہ 7 زمین ایک دوسرے کے ساتھ چپکی ہوئی ملی ہوئی ہے، اسی لیے قرآن میں ارد واحد آتا ہے. اور سماوات چونکہ آسمان کا فاصلہ دور دور ہے، الگ الگ ہے، اس لیے جمع کا صیغہ آتا ہے. یہ عام مفسرین جواب دیتے ہیں، لیکن اس حدیث سے اشکال پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا اس جواب کے اوپر؟ اس لیے کہ اس حدیث شریف سے کیا معلوم ہوا کہ تمام زمینیں بھی الگ الگ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں. پہلے یہ زمین، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں، اور ہر زمین میں 500 سال کا فاصلہ. یہ سمجھ میں آیا اس توجیہ کے اوپر اشکال؟ تو وہ تو جو توجیہ کرے وہ جواب دے رہے، لیکن سمجھو اب اس حقیقت کو کہ سماوات جمع اور ارد واحد کیوں. تو ایک جواب جو ہے یہ ہے کہ انسانوں کو ضرورت جو پڑتی ہے اور انسان کا جو تعلق ہے بس اسی زمین سے ہے. انسان کا تعلق اور انسان کی ضروریات بس صرف اسی زمین سے وابستہ ہے، دوسری جو 6 زمینیں ہیں اس سے انسانوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. انسان کا تعلق صرف اسی زمین سے ہے جو ہم جس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سے. باقی نیچے والی چھ زمینوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, اس سے کوئی لینا دینا نہیں, وہاں سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں, وہاں سے ہم کو کوئی نقصان نہیں, وہاں سے ہماری کوئی آمدنی نہیں, ہمارا وہاں کچھ جاتا آتا نہیں ہے. اس لیے قرآن میں ارض واحد آتا ہے, چونکہ ایک ہی زمین سے انسانوں کے سارے رشتے جڑے اور لگے ہوئے ہیں. رہا سماوات کا سیگا جو قرآن میں جمع آیا, چونکہ ساتوں کے ساتوں آسمان مصدر فیض ہے, مصدر فیض یعنی وہاں سے فیض جاری ہوتا ہے, اور دنیا کے ساتھ ساتوں آسمان کا تعلق وابستہ ہے. ہر ہر آسمان پر الگ الگ نبی کا قیام, جیسا کہ معراج میں حضور نے دیکھا, پھر ہر ہر آسمان کے اوپر ملائکہ کا قیام. اس لیے گویا کہ تمام آسمانوں کے ساتھ دنیا کا تعلق جڑا ہوا ہے مصدر فیض ہونے کے اعتبار سے.